الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. میرے محترم بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے درس میں قرآن کریم کی اس پہلی آیت جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل کی، جہاں سے آپ کی نبوت کا آغاز ہوا، آپ کو بتلایا گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا، اقرا. اس کی تفصیل پچھلے دروس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اقرا کے معنی کیا ہیں اور اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم کس اعتبار سے ہے. یہ پیغام رسانی، پیغام پہنچانے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک اشارہ تھا کہ آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو لوگوں کو اللہ کی بات سنانا ہے، آپ اللہ کا پیغام اب پڑھیے اور بعد میں آپ کو پڑھ کے دوسروں کے سامنے بھی اس کو پیش کرنا ہے. اس اعتبار سے اس میں آپ کی نبوت کی دلیل یا اشارہ اس میں ہے، اور آگے آپ کو رسالت کی ذمہ داری نبھانا ہے، اس میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے. پھر یہ بتایا گیا کہ اقرا کیسے پڑھنا ہے، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ رب کے نام سے پڑھنے کے کیا معنی ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ لفظ رب کے کیا معنی ہے. لہذا بسم ربک میں دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو اللہ آپ کا رب ہے، آپ کی مدد کرے گا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے پڑھیے. یہ نہیں کہ اللہ پیغام دے دے اور آپ کو چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کی رعایت کرے گا، آپ کی نگرانی کرے گا، وہ آپ کا رب ہے اور وہ ساری مخلوقات کی پرورش کرتا ہے اور کمزوری سے قوت کی طرف ان کو لے جاتا ہے. لہذا آپ اپنے اندر اس ذمہ داری کے اعتبار سے کمزوری محسوس کرتے ہیں تو آپ غم نہ کریں، فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے اور خصوصاً آپ کا رب ہے، اس لیے کہ ماضی میں بھی اس نے آپ کی بہت مدد کی ہے، لہذا اس ذمہ داری میں بھی آپ کی مدد کرے گا. تو لفظ رب کی یہاں مناسبت کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں خصوصی تعلق کیوں، اور رب کے نام سے پڑھنے کے معنی کیا؟ تو یہ بھی ہم نے دیکھا کہ رب کی مدد لیتے ہوئے پڑھیے، رب کے نام سے پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی سورتوں کی شروعات میں اللہ کے نام سے، اور رب کے نام سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے، مدد حاصل کرتے ہوئے، اور اللہ کے نام سے آپ کا اللہ کا وسیلہ طلب کرتے ہوئے، یعنی اس نام کے وسیلے سے جب آدمی کوئی کام کرے گا اللہ مدد کرے گا اس کو. تو بسم ربک میں سارے معنی ہیں. اس میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ پیغام پہنچانا ہے، یہ آپ کی اپنی بات نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو یہ بتاؤ گے کہ یہ پیغام کس کی طرف سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے. تو یہ پیغام اللہ کا پیغام ہے، یہ آپ کا پیغام نہیں ہے. تو اس میں اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ یہ رب کا پیغام ہے، اس کے نام سے آپ کو بتانا ہے، اس کی نسبت اللہ سے آپ کو جوڑنا ہے. یہ آپ کے ذہن کی اختراع نہیں ہے، یہ آپ کے دل کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ وضاحت سے اس بات کو بیان کیا ہے اور صاف الفاظ میں اللہ نے بتلایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. ہمارے جو یہ نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وَمَا يَنطِقُ نَطَقَ کا معنی ہوتا ہے بات کرنا, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى, ہوا کے معنی عربی زبان, ایک تو ہوا ہوتی ہے ہماری, یہ ہوا نہیں وہ ہوا ہے, وہ افئدتہم ہوا, یہ ہے ہون, ہوا کا مطلب ہوتا ہے خواہش. خواہش میں بھی کون سی خواہشات؟ گری ہوئی خواہشات, نچلی خواہشات, جو انسان کے مرتبے سے نیچے کی ہوں, جو بندگی کے مرتبے سے نیچے کی ہوں, خواہشات ہوں جن میں گناہ کا, نافرمانی کا اور صراط مستقیم سے بھٹکنے کا اور اونچائی سے گرنے کا پہلو پایا جاتا ہو. اس لیے کہ یہ ہوئی یا ہوا جو کہتے ہیں وہ نیچے جانے کو کہتے ہیں, تو ہوا کو ہوا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان کو نیچے لے جاتی ہے, پستی کی طرف لے جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف بتا دیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى, یہ جو ہمارا رسول جو بات کرتا ہے یہ خواہش کی بنیاد پر نہیں کرتا ہے. عن الہوا اس کا کلام خواہش سے نکلا ہوا نہیں ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحا, یہ تو ایک وحی ہوتی ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے. تو اس رسول کا جو کلام ہے یہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کا نتیجہ ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی بنیاد پر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام دو اعتبار سے ہوتا ہے. ایک کلام وہ جو اللہ تعالیٰ کی وحی کو پڑھ کے سنائیں, اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, تو یہ پڑھنے والا کون ہے؟ رسول. لیکن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. کلام رسول کا ہے؟ نہیں, کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. لیکن پڑھنے والا کون ہے؟ رسول ہے. قاری رسول ہے لیکن کلام اللہ کا ہے, وہ پڑھنے سے رسول کا نہیں ہو جاتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی پیغام والا لے کر آئے, کسی کا پیغام پڑھ کے سنا ہے آپ کو, یا فلاں صاحب نے ایسا کہا ہے, تو آپ اس سے ناراض ہوں گے؟ میں تو پہنچا رہا ہوں بھائی, میں فلاں کا پیغام پہنچا رہا ہوں, یہ کلام میرا نہیں ہے. یہ کلام کس کا ہے؟ یہ میسج ان کا ہے. تو ایک تو اس طرح کا کلام ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے اس میں ایک تو یہ کہ اللہ کی آیتیں بعین ہی پڑھ کے سناتے تھے. لیکن کیا سارا کلام آپ کا ایسا تھا؟ نہیں. اس میں سے ایک کلام وہ تھا جو اس کلام کے فہم کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا, یہ آیت نازل کی, اب اس آیت کا مطلب کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اس کا مطلب لوگوں کو سمجھاتے تھے. جیسے روزے کے مسئلے میں سفید دھاری کالی دھاری سے الگ ہو جائے, آپ نے سمجھایا اس سے مراد افق میں جو سفیدی دکھائی دیتی وہ مراد ہے, یعنی آپ نے قرآن کی بات کو سمجھایا. تو دوسری طرح یہ ہوا. تیسری چیز, عام گھر کی باتیں, جو بھی بیوی شوہر کی باتیں ہوتی ہیں, عام لوگوں سے جو بات چیت ہوتی ہے, کس نے کیا خواب دیکھا فجر کے بعد آپ پوچھتے تھے, یہ قرآن کی آیت ہے؟ نہیں. آپ گھر میں داخل ہوتے تھے پوچھتے تھے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے, یہ قرآن کی آیت ہے؟ نہیں. تو ایک کلام تو وہ ہوتا تھا جو قرآن کی آیت آپ بعین ہی اللہ کی طرف سے نازل ہونے کے بعد پڑھ کے سناتے تھے, یہ تو قرآن کی وحی ہوئی. دوسرا پیغام قرآن سے جو آپ کو سمجھایا گیا وہ آپ اپنے الفاظ میں لوگوں کو سمجھاتے تھے, یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوئی. لیکن تیسرا کلام ایک ہے جو آپ اپنے طور پر کرتے تھے, کس نے کیا خواب دیکھا, گھر میں کیا بنا, کھانا ہے نہیں ہے, تو تمہارا نام کیا ہے, کہاں جا رہے ہو, کون سی قوم ہے، یہ سارا جو کلام تھا، یہ جو کلام ہے اس پر کیا حکم لگے گا؟ تو بعض لوگ اس آیت سے شبہ میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے تھے وہ کہ اللہ کی وحی ہوتی تھی. یہاں بات ہی کہی جا رہی ہے وما ينطق عن الهوى، یہ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں وحی کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی آپ کا کلام اللہ کی وحی، اللہ کی شریعت، اللہ کی رہبری سے خارج نہیں ہے. آپ اگر گھر میں آ کے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کھانے کو کچھ ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی شریعت کے دائرے کے باہر نہیں ہے. آپ کسی سے اس کے ذاتی معاملات پوچھ کر اس کو بتا رہے ہیں کچھ، یہ بھی خواہش کی بنیاد نہیں. جو اندر کی انسان کی گناہوں کی خواہش ہوتی ہے، جو حق سے ہٹ کے آدمی سوچتا ہے اور بولتا ہے اور کرتا ہے، جو خواہش اندر دل میں ہوتی ہے گناہوں کی طلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، چاہے وہ قرآن کی آیت پیش کریں، اللہ کا کلام بتا کے کچھ پیش کریں، یا اس کو سمجھانے میں کچھ کہیں، یا ادھر ادھر کی کوئی بھی بات، ذاتی باتیں ہوں، کوئی بھی کلام آپ کی زبان سے نکلتا ہے، تو وہ کلام باطل نہیں ہوتا ہے، خواہش پر مبنی نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ وحی کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ حق ہوتا ہے. جیسے ضروری نہیں کہ وہ قرآن ہو، کہ جو بھی زبان سے نکلا وہ قرآن، ایسا ہے نہیں، لیکن کوئی کلام آپ کی زبان سے نکلتا ہے تو وہ خواہش پر مبنی نہیں ہوتا ہے، وہ وحی کے تابع ہوتا ہے. یہ مراد یہاں پر ہے. جیسے صحابہ کچھ بیٹھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صحابہ لکھا کرتے تھے، لوگوں نے کہا تم ہر بات لکھتے ہو؟ کہا ہاں. کہا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوتے ہیں وہ بھی لکھتے ہو؟ کہا ہاں. تو لوگ ناراض ہوئے، غصے کی بات لکھتے ہو؟ غصے میں انسان کچھ بھی بول دیتا ہے، وہ بھی لکھ رہے، مطلب پوری ہر چیز پورا ریکارڈ، غصے میں نہیں لکھنا چاہیے، اس طرح سے ان کا سوچنا تھا. اب ان صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا ایسا میں کرتا ہوں، دس از واٹ آئی ڈو، میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں، خوشی میں ہوں، غصے میں ہوں، سب کچھ. اب لوگ بتا رہے ہیں کہ لکھوں کہ نہیں لکھوں، آپ کے غصے کی بات بھی لکھنا چاہیے، مناسب ہے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم اس منہ سے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے، لہذا تو لکھ. معلوم کیا ہوا کہ چاہے آپ خوشی میں ہوں، غم میں ہوں، غصے میں ہوں، رضا میں ہوں، آپ کی زبان سے نکلنے والا کلام حق ہوتا ہے. کوئی بات آپ کسی بھی حالت میں ایسی نہیں بولتے ہیں جو خواہش کی بنیاد پر وہ شریعت کے دائرے میں ہوتی ہے اور اللہ کی وحی کے تابع ہوتی ہے، کبھی اس سے باہر نہیں ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بارے میں کہا ان کا کلام خواہش کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے. تو آپ اللہ پر جھوٹ باندھنے لگے، نعوذ باللہ، اپنی طرف سے کچھ بھی بول دیں اور کہیں کہ اللہ کا کلام ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورہ الحاقہ میں آیت نمبر 44 سے 46 تک آپ پڑھیے. اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ رسول ہم پر کچھ باتیں گھڑ دیتا، کچھ باتیں بنا کر ہم سے جوڑ دیتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کی پکڑ کرتے، ہم اس کا مواخذہ کرتے دائیں ہاتھ سے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور اس کی وہ رگ کاٹ دیتے جو دل سے جڑی ہوتی ہے. یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں، اس سے پہلے کہ ہم اس کو سمجھے آیت کی کیا معنی ہے، عربی زبان میں لو کے ساتھ جو جملہ آتا ہے وہ ایسے معاملے میں آتا ہے جو نہیں ہو سکتا ہے. کوئی آدمی اگر اس کا ترجمہ کرے اگر یہ رسول ایسا کرے گا تو ہم ایسا کریں گے، تو یہ ترجمہ بھی غلط ہوگا اور نبی کی شان میں گستاخی بھی ہو جائے گی. صحیح، یعنی تم پاسبلٹی مان رہے ہو رسول ایسا کر سکتا ہے. جیسے کوئی کہے تم ایسا کرو گے نا تو میں ایسا کروں گا, یعنی یہاں پر اس بات کا امکان پیدا ہو رہا ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو. جیسے آپ کسی سے بھی کہیں تم جھوٹ بولو گے نا میں تم سے بات بند کر دوں گا, وہ کیا کہے گا, کون بولا میں جھوٹ بولتا, یعنی تم سمجھ رہے ہو میں جھوٹ بول سکتا ہوں. لیکن یہ جملہ کہنا کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا, یہ اس بات کو عربی زبان میں لو کے معنی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لو کا جملہ ہے. اب اس کو اگر تھوڑا اور سمجھنا آپ کو ہو قل ھو اللہ میں پھر ہم آئیں گے اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ لو. لو کان فیہما آلہۃ, اگر آسمانوں میں اور زمین کے دونوں میں اللہ کے سوا ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو ان میں فساد پیدا ہو جاتا. اس میں آسمان اور زمین میں بگاڑ آ جاتا, سب ایک دم گڑبڑ ہو جاتی. کب؟ اگر اللہ کے سوا اور معبود ہوتے. اب تھوڑا ترجمہ اس کو ایسا کرو, اگر اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں اور معبود ہو جائیں گے تو اس میں فساد آ جائے گا, کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ آپ اس میں کیا کر رہے ہو, ایسا ہو سکتا ہے. لیکن جملہ کیسا ہے؟ لو. ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا, لیکن ایسا اس کا مطلب ایسا ہے کہ نہیں, نہیں ہے. تو کوئی آدمی اس کو پکڑ کے بولے دیکھو تمہارے قرآن میں خود لکھا ہوا ہے کیا کہ رسول اگر ہماری طرف باتیں بنا کے کچھ بھی پیش کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے, تو ایسا ہو سکتا ہے. تو اب اگر آدمی کو صحیح ڈھنگ سے اگر معلوم نہیں ہو, عربی بھی نہیں آتی ہے اور اس میں سطحی علم اس کے پاس ہو, تو آدمی کیا مطلب لے لے گا, گڑبڑ ہو جائے گی. لہذا یہاں پر مطلب یہ ہوگا کہ ولو تقول, تقول کا مطلب ہوتا ہے باتیں بنانا. ولو تقول علینا, ہمارے بارے میں کچھ باتیں بنا لیتا. ولو تقول علینا بعض الاقاویل, اقاویل کئی باتیں گھڑ کے ہماری طرف جوڑ لیتا. اگر یہ رسول ایسا ہوتا, اگر ہے نہیں تو کیا کرتے ہم, لاخذنا منه باليمين, ہم دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑتے. یمین کے معنی ہوتے ہیں دایاں ہاتھ, دایاں. لیکن یہاں پر لاخذنا منه باليمين میں مفسرین نے دو باتیں کہی. ابن کثیر کو بھی آپ پڑھیں تو یہی انہوں نے بات کہی ہے کہ ایک ہم دائیں ہاتھ سے پکڑتے, یعنی اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑ لیتا ہے, اس کا مؤاخذہ کرتا ہے. اس لیے کہ دائیں ہاتھ سے پکڑنا زیادہ قوت والا ہوتا ہے, پکڑ سخت ہوتی ہے. اب کوئی آدمی لیفٹ ہینڈڈ ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن جنرل قاعدہ کیا ہے عموماً. اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ سارے لوگ جو پیدا ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کیوں رائٹ ہی کیوں ہوتے ہیں معلوم نہیں. اچھا, چائنا میں ہوتے ہیں رائٹ ہی, یا انڈیا میں, یا پاکستان, یا بنگلہ دیش, یا انگلینڈ, یا کہاں. عموماً اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے. یہ بھی اسلام کی خوبی آپ دیکھیے, دائیں جو ہے دائیں کی پس, ابھی ذمی عنوان ہے اس لیے, لیکن پھر بھی سن لیجیے اس کو بھی. دائیں, کوئی آدمی یہ بھی بول سکتا دائیں سے کیوں پڑھتے تم لوگ, ایک جواب بولنے لگے تمہارے اس میں الٹا لکھتے نا. ہم نے تو کہا ہمارے اس میں الٹا نہیں لکھتے, ہمارے اس میں سیدھا لکھتے, تم لوگ الٹا لکھتے ہیں. بولے ایسا کیسا؟ بولے سیدھا کون سا ہے؟ یہ. تو بولے سیدھا ادھر ہے, الٹا ادھر ہے نا, ادھر سے ادھر ہم لوگ جاتے کہ تم لوگ آتے. ہاتھ اوپر کرو, بولیں گے سیدھا ہاتھ اوپر کرو, ہاں سیدھا ہاتھ. اور الٹا ہاتھ کون سا ہے؟ الٹا نہیں, وہ بایاں ہے. سیدھا اور الٹا یہ ایسا تھوڑی نا ہے, ایسا ہی ہے. تو بہت زیادہ کہ سیدھا ہاتھ, یہ الٹا ہاتھ. دائیں سے کدھر جا رہے ہم لوگ؟ بائیں, عربی میں. اور انگلش میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن کوئی ادھر سے آ رہا الٹا ہی ہے. تو عربی تمہارا قرآن الٹا لکھتے نا تم لوگ, تمہارا قرآن الٹی طرف سے پڑھتے نا, الٹا نہیں ہے وہ سیدھا ہے, تم لوگ الٹے ہو. کوئی آدمی الٹا لٹک جائے بولے سب الٹا دکھ رہا, سیدھا ہو جا بیٹا تیرے کو سب سیدھا دکھے گا.
تو الٹا اس لیے سب الٹا دکھ رہا ہے تجھ کو.
تو یہ سیدھی طرف سے ہی ہے. تو یمین اللہ نے انسان کی فطرت میں یمین رکھا ہے, لہذا اسلام چونکہ دینی فطرت ہے لہذا اسلام میں بھی یمین کی فضیلت ہے. کیونکہ بیسیکلی سب کس سے ہوتے ہیں, پیدائشی طور پر دائیں ہوتے ہیں. اس لیے دیکھیے اسلام نے دائیں سے کھاؤ, دائیں سے پیو, دائیں سے کرو. اب آپ دیکھیے آدمی سیدھے ہاتھ سے لکھ رہا ہے, ایسا جانا زیادہ آسان ہے, ایسا جانا زیادہ آسان ہے. سوچیے اللہ تعالیٰ نے سیدھا ہی رکھا ہے, انسان کی فطرت سے اس میں کیا ہے مطابقت ہے. بہرحال وہ دوسرا موضوع ہے. تو ولو تقول علینا, یہ بھی مستقل ایک درس کا عنوان ہے, الیمین. اس پر سے ہم ساری چیزیں لے سکتے ہیں, اصحاب الیمین, اصحاب الشمال وغیرہ سب. تو ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین, اپنے دائیں ہاتھ سے اس کی پکڑ کرتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑتا. یمین اللہ کی صفات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہاتھ کا ذکر قرآن میں کیا ہے. لیکن اللہ کے دونوں ہاتھ کیسے ہیں؟ یمین ہے, حدیث میں آیا ہے. تو ہم دائیں ہاتھ سے اس کی پکڑ کرتے ہیں, اور ایک معنی علماء نے یہ ذکر کیا, ہم اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑتے ہیں. کیونکہ بل یمین میں دونوں پاسبلٹیز ہیں, اسی لیے میں نے ترجمے میں کیا کہا, ہم دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑتے, یعنی دائیں ہاتھ اس کا ہوتا ہے. کس کا؟ رسول کا. اور تم والا قطع نامن الوطین, اور اس کی وہ رگ کاٹ دیتے جو کس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے, وطین, دل سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. کیوں؟ خون کہاں جاتا ہے؟ ہارٹ اٹیک کیا ہے؟ خون جو ہوتا ہے جان جاتے جاتے کیا ہو جاتا ہے؟ بلاکیج ہے, رک جاتا, خون دل میں نہیں پہنچ رہا, خون کا دوران رک گیا تو کیا ہو جاتا ہے؟ ہارٹ اٹیک آتا ہے. اور آدمی کبھی دنیا سے چلا جاتا ہے, کبھی نہیں بھی جاتا ہے. بہت سی بیر ہو تو آدمی کی موت ہو جاتی ہے. اگر خون ہی نہیں جائے دل میں تو آدمی زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں. تو گویا کہ یہ, یعنی ہم اس کی وہ رگ کاٹ دیتے جس سے خون کا دوران دل میں جاتا ہے, دل میں خون پہنچتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے. یعنی ہم سزا اپنی طرف سے دیتے. اگر ایسا ہوتا تو ہوا کیا؟ نہیں کا مطلب ایسا ہوا نہیں, سمجھا؟ یعنی اگر ایسا ہوتا تو ہم ایسا کرتے کا مطلب پوری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی بات اپنی طرف سے گھڑ کے اللہ تعالی کی طرف منسوب نہیں کی. اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا, لیکن نہیں ہوا کا مطلب نہیں ہوا. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دونوں آیتوں میں بات بتلائی ہے کہ یہ جو رسول ہیں اپنی طرف سے کچھ بولتے ہیں نہیں. تو اقرا بسم ربک کا پہلا حکم اللہ کی طرف سے تھا, آپ کو جو بھی بولنا ہے آپ رب کی طرف سے پہنچانے والے ہو, اپنی طرف سے بول سکتے نہیں. اور اس کا پاس و لحاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نبھایا. اور اللہ تعالیٰ ایسوں ہی کو چنتا ہے جو رسالت کے معاملے میں امین ہوتے ہیں, اپنی طرف سے کچھ گھڑ کے اللہ کی طرف جوڑتے ہیں نہیں. اس میں ضمن ایک بات میں ذکر کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو جانتے بوجھتے مجھ پر کوئی بات گھڑے, من تقول علی ما لم اقل, جو مجھ پر کوئی بات بنا کے گھڑ دے تو اپنا ٹھکانہ کیا کرے؟ جہنم میں بنا لے. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا, من کذب علی, علی کا مطلب ہوتا ہے خلاف, علی کا مطلب کیا ہوتا ہے, جیسے عربی زبان میں ہوتا ہے دع لہ اور دع علی. دعا, اب کسی کی نے ہمارے یہاں تو لفظ کیا ہے ان کے لیے دعا کی, اور الٹا بولنا ہو تو کیا بولیں گے, ان کے لیے بد دعا کی. عربی میں بد دعا لفظ نہیں, بد دعا کہ بری دعا عربی زبان میں ہوتا ہے دع لہ اور دع علیہ. تو لہ اور علیہ کی بنیاد پر فرق کیا جاتا ہے, کسی کے لیے اچھی دعا, کسی کے خلاف دعا. تو بہت سے لوگوں نے کہا حدیث گھڑنا غلط نہیں ہے, حدیث میں کیا آیا ہے, من تقول علی من قال علی ما لم اقل, جس نے وہ کہا میرے خلاف جو میں نے نہیں کہا, یعنی میرے اگینسٹ کوئی بات گھڑی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. نبی کے فیور میں جھوٹ بول سکتے, نبی کے خلاف اگر نہیں ہو تو جھوٹی بات بول سکتے ہیں. کیوں؟ من کذب علیہ ہے, تو علیہ کا لفظ کس کے لیے آتا ہے؟ اگینسٹ کے لیے. کون سی فلسفی ہے معلوم نہیں. نبی کے خلاف جھوٹ گھڑے یا نبی کے فیور میں جھوٹ گھڑے, نبی کے سلسلے میں جھوٹ گھڑے تو جہنمی ہے. یہی بات قرآن کی اس آیت میں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا, اس لیے میں سمجھا رہا ہوں, تَقَوَّلَ عَلَيْنَا ہمارے خلاف تھوڑی مطلب نکلتا ہے اس سے. اگر وہ ہم پر جھوٹ گھڑ دیتا اپنی طرف سے, تو چاہے فیور میں ہو چاہے اگینسٹ ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی نہ کہتے تھے اللہ کے خلاف باتیں کرتے تھے. اللہ کے خلاف باتیں کرے گا تو کوئی رسول مانے گا ہی نہیں. یہاں پر علا کا جو لفظ آ رہا ہے وہ یہ کہ اللہ پر اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ دینا. تو یہ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ نبی پر جھوٹ گھڑنا نبی کے خلاف ہو تو غلط ہے اور نبی کے فیور میں ہو تو صحیح, یہ اس آیت سے بھی غلط ثابت ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لاقطعنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین, ہم دائیں ہاتھ سے اس کی پکڑ کرتے, گرفت کرتے اور اس کی رگ جاں کاٹ دیتے, اس کی وہ رگ کاٹ دیتے جو دل سے جڑی ہوئی ہے. تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اللہ کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتے تھے. اور آپ ہرقل کا قصہ یاد کریں, اس میں اس نے پوچھا تھا کہ یہ جو رسالت کا دعویٰ کرنے والا ہے لوگوں کے معاملے میں جھوٹ بولتا ہے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جب اس وقت مسلمان نہیں تھے, انہوں نے کہا کیا کہا؟ نہیں. تو اس نے کہا کہ جب لوگوں کے اوپر وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے تو اللہ پر کیسے جھوٹ بولے گا؟ یعنی ایک آدمی عام بول چال میں جھوٹ بول لیتا ہے جو کہ غلط ہے, لیکن اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنے کو تھوڑا ڈرتا ہے وہ. تو جو آدمی چھوٹی چیز میں ہی بچنے والا ہے وہ اس سے بری چیز کرے گا نہیں. تو یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار خود لوگوں کے بیچ میں تھا. جب اللہ کی طرف سے پیغام آپ کو دیا گیا, کہا گیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق, اس میں یہ بات تھی کہ آپ اللہ پر بالکل بھی جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہیں اور آپ کو رب کے نام سے بیان کرنا ہے. یعنی جب آپ بتاؤ گے تو بولنا یہ میری بات نہیں, کس کی بات ہے؟ یہ اللہ کی بات ہے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. الذی خلق, اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. علامہ شنقیطی یہاں کہتے ہیں وقت یہاں پر یہ کیوں کہا کہ پیدا کیا اور رب کا لفظ اور رب نے پیدا کیا. اللہ جس نے ہدایت دی, اللہ جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. الذی خلق, ایک خلق کا لفظ آیا, دوسرے رب کا لفظ آیا. رب اور خلق کیوں, خلق ہی کیوں, زندگی بھی موت بھی کیوں نہیں؟ جس نے بارش برسائی, جس نے دوسرے بہت سارے کام اللہ کے ہیں, لیکن پیدا کیا کیوں؟ اللہ کا تعارف کیا جا رہا ہے تو ان دو اوصاف سے شروعات کیوں؟ پہلی آیت سوچی غور کیجئے, پہلا میسج اللہ کا ہے اور پہلی آیت ہے, باقی بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا. فرسٹ میسج فرام اللہ, پہلی آیت اللہ کی طرف سے, اس میں کیا مواد آنا چاہیے؟ پہلا میسج کیا ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے؟ پاٹ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تین باتیں ہیں اور واقعی اس میں اتنی بڑی بات ہے کہ جتنا ہم غور کریں کم ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق, کہتے ہیں واذکر ربی بالذی خلق ما اطلاق الوصف وذلك لان صفت الخلق هي اقرب الصفات الى معنى الربوبيه ولانها اجمع الصفات للتعريف بالله تعالى لخلقه وهي الصفه التي يسلمون بها. ابا بیان، بہت پیارے الفاظ میں مختصر ترین جملہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کا تعارف کرانے کے لیے رب کا نام لینا باقی ناموں کو چھوڑ کے اور اس میں بھی تخلیق کی صفت اور فعل بیان کرنا باقی الفاظ کو اور صفات اور افعال کو چھوڑ کر، یہ اس لیے ہے اور خصوصاً یہ بھی کہ اس میں خلق کے بعد کچھ اور بیان نہیں کیا گیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق السماوات والارض، ایسا ہے نہیں، کچھ بھی خلق کیا پیدا کیا بولا یہاں پہ نہیں، اگلی آیت میں اسپیشلی پھر ریپیٹ ہو رہا ہے وہ خلق الانسان من آدم، تو خلق کا لفظ دوسری بار آیا نا، آپ جوڑ کے پڑھیں گے تو کیسا ہوگا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو یہاں پر وہ کنٹینیویشن نہیں ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق ایسا ہے نہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ خلق مستقل ایک فعل ہے اور اس میں کیا پیدا کیا نہیں بتایا اللہ نے، اور دوسری بار جب پیدائش کا ذکر ہوا تو الگ سے واپس کہا گیا انسان کو پیدا کیا، تو پہلی مرتبہ کیا پیدا کیا، پہلی مرتبہ نہیں بتا رہا، ارے جو کچھ بھی سب اسی کا تو پیدا کیا ہوا، تو بتانے کی ضرورت ہے، یہ پیدا کیا یہ پیدا کیا یہ پیدا، اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا بول کے چھوڑ دیا کیا پیدا کیا، تو اس کو بتانے کی ضرورت ہے اللہ نے کیا پیدا کیا، جو بھی پیدا ہوا ہے وہ اسی کا تو پیدا کیا ہوا ہے، کیا تفریق ہوگی، ہاں یہ اللہ نے پیدا کیا، یہ فلاں نے پیدا کیا، لات نے، یہ عزا نے، یہ منات نے، یہ ابلیس نے، یہ فلاں نے، یہ میں نے، خالق کوئی اور ہے اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی خالق ہے ہی نہیں، تو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ چیز اللہ کی پیدا کی اور وہ چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، پہلی مرتبہ اللہ نے خلق کا کہہ کے چھوڑ دیا، اس میں تعمیم ہے، اس میں اطلاق ہے، اس میں اشارہ اس کی طرف، جو بھی مخلوق ہے سب اس کا پیدا کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پر یہی صفت کیوں، پیدا کرنے کا ذکر کیوں، اس لیے کہ ربوبیت میں پہلی چیز تخلیق ہے، رب ہے، رب کیا کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، اگر وجود ہی نہ ہو تو پرورش آئے گی، آپ دیکھیے اگر پیدا ہی نہیں ہوئی چیز تو سنبھالیں گے کس کو، کھلائیں گے پلائیں گے شفا دیں گے اور پروان چڑھائیں گے، پروان چڑھانا کس کا کام ہے، رب کا، لیکن وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، پیدا کرنے سے، نہ صرف یہ کہ اللہ ہمارے وجود کو باقی رکھنے کے لیے نعمتیں دیتا ہے، وہ صرف اس اعتبار سے رب نہیں ہے، بلکہ ہمارے وجود کو زندہ رکھنا یہ تو ہے ہی ہے، وجود کو لانا دنیا میں موجود کرنا یہ بھی رب کے کاموں میں سے، تو وہ ہمارا رب ہے، ہمارے وجود میں ہم اس کے محتاج ہیں، وہ پیدا نہ کرتا تو ہم پیدا ہی نہیں ہوتے ہیں، تو ربوبیت کے اوصاف میں سے پہلا کام پیدا کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کو ذکر کیا، تو تیرے وجود ہی میں اللہ کا محتاج ہے، وجود کو باقی رکھنا کھانا پینا یہ وہ سب وہ تو بات کی باتیں ہیں، تو ہوتا ہی نہیں اگر وہ پیدا نہیں کرتا، تو رب خالق ہے اور خالق ساری چیزوں کا، کوئی چیز ذکر نہیں کی یہاں پہ، الذی خلق جس نے پیدا کیا، اور یہ وہ چیز تھی، اب یہی کیوں بیان کیا، یہ وہ چیز تھی جس کو عرب کے لوگ پکا مانتے تھے کہ ہمارا خالق کون ہے، اللہ ہے، تو ان کے سامنے یہ ڈسپیوٹڈ میٹر نہیں تھا، ان کے سامنے بات تھی خالق ایک ہی ہے، خالق کون ہے، وہ اللہ ہے، اور جتنے معبود اللہ کے سوا پکارے جاتے ہیں ان کو لوگ بطور خالق نہیں مانتے ہیں، اور جن کو لوگ جھوٹے طور پر مانتے بھی ہوں تو خالق اللہ کا ہونا یہ ان معبودوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی، اس لیے کہ وہ اپنی ذات میں مخلوق ہے، بھائی کوئی بت ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اتعبدون ما تنحتون، تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو، تو جن کی عبادت اللہ کے سوا ہوتی ہے وہ خالقیت میں خود ہی مردود ہیں، ان کا خالق ہونا یہ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود مخلوق ہیں، جو مخلوق ہے وہ ساری مخلوقات کا خالق نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بس سلو جا رہا ہوں. مخلوق خالق ہو سکتا؟ اللہ کے بارے میں علی الاطلاق یہ کہا جاتا جس نے پیدا کیا، یعنی کیا پیدا کیا؟ سب سب. اب اس کے سوا جس کو بھی خالق کوئی مان لے یہ جھوٹ ہے. کیوں؟ فلانی مورتی ہے اس کو لوگ پوج رہے ہیں، کون بنایا؟ کتنی خوبصورت مورتی ہے، فلاں نے بنایا، بہت اچھا شلپکار ہے وہ، بہت اچھا ہاں مورتی بنانے والا ہے. اچھا اچھا، اس نے اس کو بنایا اور اتنے سارے آسمان اور زمین کو بنایا ہے نا، وہ بھی سوچے گا کہ اس کو کسی اور نے بنایا اور اس نے اس کو بنایا، تو پہلے کون تھا؟ یہ تھا جو بنانے والا جس کو تم مان رہے ہو، یا وہ تھا جس نے اس کو بنایا؟ وہ خود اپنا رب آپ ہے. تو تخلیق یہ بتاتی ہے کہ کچھ نہیں تھا اور وہ تھا، تو سب کا ریجیکشن آٹومیٹک ہو جاتا ہے کہ کوئی نہیں تھا وہ تھا اور اس نے سب کو پیدا کیا، کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود ہمیشہ سے ہے، ان سب کا وجود اس کے حکم پر ڈیپینڈنٹ ہے. وہ نہیں ہوتا تو یہ نہیں ہوتے، وہ نہیں چاہتا تو یہ ہوتے ہی نہیں، ان کا ہونا ہی اس کے ہونے سے، اس کے حکم سے ہی سب پیدا ہوئے ہیں. تو ان کا رب اور معبود ہونے کا انکار اسی میں آ جاتا ہے کہ اس کو ہم خالق مانیں اور باقی سب کو مخلوق مانیں. سارے مخلوق ہیں، جب یہ مان لیا جائے تو معبود ہونے کا حق وہ کھو دیتے ہیں. صحیح ہے؟ کسی کو مخلوق مان لینا معبود ہونے کا حق اس سے چھین لیتا ہے. تو مخلوق ہے، تو پیدا کیا ہوا ہے، تو معبود نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ تو رب نہیں ہے. رب معبود ہو سکتا ہے، تو رب نہیں ہے. اور رب کون ہوتا ہے؟ جو خالق ہوتا ہے وہ رب ہوتا ہے. تو خالق نہیں ہے، تو مخلوق ہے. تو خالق لفظ کا معاملہ ربوبیت سے جڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور کہتے ہیں وَلِأَنَّ كُلَّ مَخْلُوقٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ خَالِقٍ. ہمارا وجود خالق کے وجود کو مستلزم ہے. مخلوق ہے تو خالق ہونا ہی چاہیے، کیا نہیں؟ مخلوق آبجیکٹ ہے، مخلوق پیدا کیا ہوا، بنایا ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخلوق. خلقہ سے بنا ہوا ہے، تو جب مخلوق ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ آپ ایسا بولتے گھر بہت زبردست ہے، کسی نے بھی نہیں بنایا، اپنے آپ بنا نا، ایسا ہوتا گھر میں؟ بول کے دیکھو آپ ذرا، کھانا بہت زبردست ہے، کوئی بھی نہیں بنایا، اپنے آپ کتنا اچھا بنا کچن میں. اچھا کڑائی آئے گی سر میں آپ کے. بنانے والا ہوتا ہے، جب کچھ بنا ہوا ہے تو لازمی طور پر کیا ہوگا؟ بنانے والا. تو اللہ تعالی نے اس طرف یاد دلایا، اشارہ دیا کہ سب بنا ہوا ہے نا، تو کوئی بنانے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے. اس پیدا کرنے والے نے آپ کو بھیجا ہے، جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، چھوٹا موٹا کوئی نہیں. فرعون کی طرح جو کہے کہ انا ربکم الاعلی اور گیا پانی میں، ڈبکی چھٹی نہیں. یہ کون ہے؟ بھیجا کس نے؟ رب نے بھیجا ہے جو سب کا خالق ہے. تو انسان یعنی یہ مانتا ہے کہ کوئی ایک ہے جس نے سب کو پیدا کیا. تو یہاں بتایا گیا جس نے سب کو پیدا کیا نا، اس نے بھیجا ہے. تو یعنی یہ کسی بادشاہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، کسی فلاں فلاں کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہیں، یہ بھیجے ہوئے کس کے ہیں؟ جو سب کا خالق ہے. اور بتایا نہیں کس کو پیدا کیا، اس لیے کہ چھوڑ دیا، پیدا کیا جو بھی پوچھو کسی بھی چیز کا نام لو, ہاں اللہ نے پیدا کیا. بتانے کی ضرورت ہے کہ کچھ چیزیں اللہ کی ہوں کچھ چیزیں دوسروں کی ہوں؟ جیسے کوئی کہے بھائی تمہارا کیا کیا ہے نکالو الگ کرو, تو بولے ہاں میرا یہ ہے میرا یہ میرا یہ ہے, نہیں سب اللہ کا ہے. تو اللہ کو سیگریگیٹ کرنے کی اور ڈسٹنگوش کرنے کی اور نیمنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ بھی نام لو اللہ کا ہے, کچھ بھی نام ہو اللہ نے پیدا کیا اس کو. تو اقرا بسم ربک الذی خلق, میں یہ بات ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. اللہ نے فرمایا یا ایہا الناس یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. سورہ الانفطار میں اللہ نے بیان کیا. تو اللہ نے انسان کو اپنی طرف متوجہ کیا تو سب سے پہلے کہا تیرا رب, اور رب کے بارے میں پہلی بات بیان کی پیدا کرنے والا. کیونکہ انسان کے اندر ہمیشہ یہ چیز ہوتی کہ مجھ کو بنایا کس نے, تو جس نے مجھ کو بنایا کتنا اچھا بنایا ہے, تو اس مجھ کو بنانے والے نے اس کو بھیجا. اچھا 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 مجھ کو بنانے والے نے اس کو رسول بنا کر بھیجا. تو انسیت زیادہ ہو جاتی ہے انسان کی, وہ خالق تیرا پیدا کر, تیرا بنانے والا اسی نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے. یا ایوہ الانسان اے انسان ما غرک بربک الکریم, دیکھیں یہاں بھی کیا آ رہا ہے کریم, اور آگے وہی میں کیا آئے گا اکرم کریم سخی. اسے رب کی صفت میں سے یہ صفت ہے کہ وہ بڑا کریم ہے سخی, اس کے پاس بخل نہیں ہے کمی نہیں ہے کنجوسی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ایسا رب ہے اس نے تجھ کو دینے میں کچھ کمی نہیں کی, ساری دنیا میں نعمتیں بکھیر دی. ما غرک, غر دھوکے میں ڈالنا غفلت میں ڈالنا ڈائیورٹ کر دینا. ما غرک بربک الکریم تجھ سے تجھ کو اس سخی کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ڈائیورٹ کر دیا پھیر دیا کہیں اور بتوں کی طرف خواہشات کی طرف اپنی ذات کی طرف اور نہ جانے کتنی چیز ہے, اس کریم رب سے تجھ کو کس چیز نے بھٹکا دیا؟ کون کریم رب؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. چار چیز ہے الذی خلقک. اب رب کے بارے میں پہلی کوالٹی کیا آ رہی ہے؟ الذی خلقک, جس نے تجھ کو پیدا کیا, تو نہیں تھا تجھ کو وجود دیا. فسواک, تجھ کو ٹھیک ٹھاک بنایا. فسواک ناک کی جگہ ناک, کان کی جگہ کان, آنکھ کی جگہ آنکھ, منہ کی جگہ منہ, ہاتھ کی جگہ ہاتھ, پاؤں کی جگہ پاؤں, ٹھیک ٹھاک ڈھانچہ تجھ کو دیا, ایک دم صحیح ڈھانچہ. روبوٹ جو آج کل بنا رہے, بیسٹ روبوٹ کیسا بنتا ہے؟ جو انسان کی طرح دوڑنے والا, چلنے والا, پھرنے والا, اٹھانے والا. دیکھیے کیسا اللہ نے بنایا, چلنے کے لیے پاؤں نیچے بنائے, اور کھانے پینے اٹھانے اور کام کرنے کے لیے ہاتھ اوپر بنائے. الٹا ہوتا تو ہاتھ نیچے اور پاؤں اوپر, کیسے چلتا؟ اور سب سے اوپر سر بنایا, ڈوبنے لگے تو پہلے کیا ڈوبے گا؟ اگر منہ نیچے ہوتا تو کبھی سوچیں, اگر یہ پورا جو ہے گھٹنے میں ہوتا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عقل گھٹنے میں, اگر مان لیجئے ہمارا ہماری ناک آنکھ زبان سب گھٹنے میں ہوتا ہے, تو بتائیے اگر سیلاب آتا تو کیا کرتے؟ باقی سب اوپر ہیں, اب پہلے مر گیا ہے. آخر میں کیا ہے سوچیے کہ سر اوپر ہے آدمی کا, اور سانس لینے کی جگہ, دیکھنے کی جگہ, سننے کی جگہ, بولنے کی جگہ ایک ساتھ ہے. تو دو آدمی جب بات کر رہے ہیں, کان بھی ہے سن بھی رہا ہے, آنکھ ہے دیکھ بھی رہا ہے, اور بات بھی کر رہا ہے. اب اگر آدمی کا منہ اوپر ہوتا اور کان نیچے ہوتا تو چچا سنے کیا؟ ہاں سنے, صحیح ہے. آدمی کو بات کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آدمی کو نیچے کان میں بولنے کے لیے جھک کے بولنا پڑتا تھا اس کو, اور آدمی کی آنکھیں بالکل برابر ہیں, آنکھیں گھٹنے میں ہیں اور کان اوپر ہیں, اوپر سے کہاں سے آواز آ رہی ہے اور آنکھیں کہاں, سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ. کیسا بنایا اللہ نے, کتنا زبردست بنا ہے, انگلیاں بنائی تو ہاتھوں کے کناروں میں بنائی, برابر یہاں ہونا چاہیے کہیں اور نہیں بنائی, تاکہ آدمی کی پہنچ برابر ہو. انگلیاں یہاں اور ہاتھ اتنا لمبا کیا فائدے کا, سمجھ میں آ رہی بات, کہ آدمی کے بغل میں انگلیاں ہیں اور آدمی کا ہاتھ اوپر, بس ایکسٹرا ایکسٹرا پیس لگ رہا ہے نہیں, برابر ہاتھ لمبا ہے اور اخیر میں انگلیاں ہیں, کہ کوئی چیز لینا ہے تو برابر ایکسٹینشن اس کا ہے برابر, اور فولڈیبل ہے, فولڈیبل. یہ نہیں کہ یہی ہے کھلاؤ بچے کو ایسی ہاتھ, ہاتھ سے کھانا کسی کو کھلا رہے لے رہے تو یوں لے رہے پورا ایک دم فولڈنگ, منہ تک لقمہ کیسا آتا, پھر ایسا بولنا پڑا تھا ادھر ادھر کیوں بیٹھا اتنی دیر سے, کوئی مل رہا ہی نہیں کیوں, بولے چل تو میرے کو کھلا میں تیرے کو کھلاتا, ہاتھ فولڈ ہی نہیں ہوتا ہے تو میں اٹھا رہا ہوں اور تو کھا اور تو مجھ کو کھلا, کیونکہ میرا ہاتھ مجھ تک نہیں آتا, اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ مجھ تک پہنچایا. کس کو معلوم تھا یہ بنایا نا اللہ نے, کتنا صحیح بنایا. تو کیا سوچ کتنا زیادہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خود تمہارے اندر نشانیاں ہیں, وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم, زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں, جن کا دل یقین کے لیے تیار ہے اوکے بتاؤ ہم کو مانتے ہیں, ہم نہیں مانتے کہ نہیں پھر کچھ فائدہ نہیں, کتنا بھی بتاؤ, لیکن جس کا دل یقین کی صفت سے عاری نہیں ہے اس کو بتائیں گے تو یقین کرے گا, دلیل آئے گی تو مانے گا, ایسے آدمی کے لیے زمین میں بہت نشانیاں ہیں, خود تمہارے اندر نشانیاں ہیں. افلا تبصرون, تم دیکھتے نہیں. تو اللہ نے جو بنایا, اللہ نے کیا فرمایا, خلقک, وجود دیا, فتواک, سوا ٹھیک کرنا, سوا یسوی تسویہ اس پر سے ہے ٹھیک کرنا, فعدلک, اور تیرے اندر بیلنس رکھا, بیلنس رکھا, ایک ہاتھ ایک دم اتنا وزن اور ایک ہاتھ ایک دم ہلکا, ایسا بنایا اللہ نے, ایک ٹانگ چھوٹی ایک ٹانگ ایک دم بڑی, کیسے چلے گا آدمی, بیلنس. آنکھیں آپ دیکھیے, دو آنکھیں برابر دونوں مل کے آدمی کے جو برین میں ہیں وہ امیج کریٹ کرتے ہیں, برین اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے, جو بھی بولتے ہیں ڈاکٹر بتاتے ہیں, کسی سے بھی پوچھیے آپ, آنکھ کے ڈاکٹر سے بتائے گا آپ کو, بیلنس ایک دم, اس سے ڈسٹینس معلوم پڑتا آدمی کو. اور کان دو, آنکھیں دو, لیکن منہ دو نہیں تھے, دو منہ کی ضرورت کیا ہے بھائی, دو منہ کی ضرورت ہے آدمی کو, دو یہ بھی بات کرے بات کرے ذرا رکنا ذرا ایک بات تو کوئی بولتا آدمی نہیں, آدمی اپنے دل میں جو باتیں آتی ہیں ایک ہی بات کرتا ہے, تو ایک منہ اللہ تعالیٰ نے دیا, اور آدمی کے جسم میں دو ہاتھ دیے تاکہ بیلنس ہو, دو پاؤں دیے تاکہ بیلنس میں چلے, اگر ایک ہی ہاتھ اور ایک ہی پاؤں دیتا اللہ تو کیسا ہوتا, آدمی کا بیلنس ہمیشہ فیل ہوتا ہے اور آدمی کود کے جاتا کیسا چلتا ہے, لیکن بیلنس دیا برابر, رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ برابر آدمی چلتا ہے. اور کبھی غور کیجئے چلتے وقت میں دایاں پاؤں آگے جاتا ہے دایاں ہاتھ پیچھے, کبھی ذرا آپ نے نہیں چیک کیا ہوگا اس کو, ابھی جب گھر کو جائیں گے درخت کے بعد نہیں دیکھا آپ نے اس کو, غور کیا کبھی, چلتے وقت کیسا ہوتا, دایاں پاؤں آگے گیا تو دایاں ہاتھ بھی آگے جاتا, دایاں پاؤں آگے گیا تو دایاں ہاتھ بھی آگے جاتا, ایسا ہوتا نہیں, الٹا ہوتا ہے, کیوں, بیلنس. آپ دیکھیے, آپ نے سوچا ہوگا کہ نہیں, میں نہیں جانتا, بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, ایسا کا مطلب نہیں سوچا ہے, آپ چلتے وقت میں دیکھیے آپ کے ہاتھ اور پاؤں میں کیسے سنکرونائزیشن ہوتا ہے, اس میں آپ کا اختیار نہیں ہوتا, ہوتا ہے اختیار تو آج معلوم ہوتا آپ کو, معلوم نہیں کا مطلب انٹینشنل نہیں ہو, فسواک, بیلنس ہے پورا, ایک توازن ہے, انسان پوری کائنات میں توازن ہے, اور اسلام خود ایک توازن ہے, عدل ہے وہ, اور توحید توازن ہے کہ صحیح چیز مان رہا ہے آدمی, غلط اور باطل بیچ میں ایک دم بیچ کا راستہ, حق حق توازن ہوتا ہے, افراط اور تفریط کے درمیان ہوتا ہے. تو فسواک فعدلک, تیرے اندر عدل قائم کیا, بیلنس قائم کیا, فی صورت ما شاء رکبک, جس شکل میں چاہا تجھ کو ڈھال دیا, یعنی چہرے کون دیتا ہے, اللہ دیتا ہے, اور بتائیے اللہ کے وجود کی دلیل ہے کہ ہم سب کے چہرے الگ سیم نہیں, سب الگ الگ, کہ ہر آدمی کا کو ایک چہرہ ملنا یہ خود اللہ کے وجود, اللہ کی قدرت, اللہ کے علم, اللہ کی حکمت کی دلیل ہے. تو اللہ نے یہاں پر جب اپنا تعارف کرایا, اے انسان تجھ کے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈالا, تو تیرا رب اللہ ہے جو کریم ہے. اس نے کیا کیا, تو اللہ نے پہلی چیز کیا جتائی, الذی خلقک, تجھ کو وجود دیا, فسواک, سب ٹھیک ٹھاک بنایا, فعدلک, تیرے اندر بیلنس قائم کیا, اور تجھ کو جو صورت چاہیے دے دی. سب کے چہرے ایک جیسے, کیسے گھبرا جائیں گے لوگ, ہاں نہیں ڈرے گا آدمی, کیا بولے گا آدمی, مطلب ہر آدمی کو دیکھ رہا ہے میں ہوں یہ, تم کیا دنیا کا نظام چلتا نہیں چلتا, لیکن ہر ایک کے چہرے الگ ہونے سے کیسا ہے, ٹینشن نہیں ہے, کچھ پریشانی نہیں ہے, کون کس سے ملا کیا بولے آدمی, کوئی کسی کو پہچانے کا نہیں. امام صاحب بھی وہی, پورے مقتدی ہوئے, تقریر کرنے والا بھی وہی, سننے والے پورے اس کو میں ہی دکھ رہے سب, کیسا ہوگا سوچیے. یہ کیسی قدرت ہے اللہ کی کہ ہر انسان کو اللہ نے الگ بنایا, اور اتنا ڈیٹیل میں آپ جائیں گے, بہت سارے بولتے جڑا پیدا ہوتے نا, اچھا ماں برابر پہچانتی, تو نہیں پہچان رہا اس کو, لیکن دونوں سملر, الٹیمیٹ سملر نہیں ہو سکتے, دونوں الگ ہوتے ہی ہیں, چال ڈال میں, بات چیت میں, چہرے میں الگ ہوتے ہیں. اور آپ فنگر پرنٹس دیکھیں گے پھر تو بھول جاؤ, سب الگ ہیں. تو اللہ کی خلقت, پہلی چیز اللہ نے کیا بیان کی, پیدا کیا. تو تخلیق اللہ کی ربوبیت سے خصوصاً جڑی ہے, اسی لیے اللہ نے جب اپنی ربوبیت کا ذکر کیا تو پہلی چیز کیا بیان کی, تخلیق, خالق. جیسے آپ دیکھیں سورہ ابراہیم میں رسولوں نے لوگوں کو جب دعوت دی تو انہوں نے بھی کیا کہا, کہا قالت رسلہم افی اللہ شک, یعنی جو جملہ ہے بہت پاورفل ہے. رسولوں نے کہا قالت رسلہم, رسول آئے لوگوں کو انہوں نے دعوت دی, انہوں نے کہا قالت رسلہم, رسولوں نے لوگوں سے قوم سے کہا افی اللہ شک, اللہ کے بارے میں تم کو شک ہے, یعنی آدمی کوئی آدمی کسی سے اس کے بارے میں پوچھے تو ہے کہ نہیں تیرے کو شک ہے, یعنی کوئی آدمی ایسا ہے میں ہے کہ نہیں, کوئی آدمی کرتا میں ہے کہ نہیں, تو اس کو بولیں گے کون سوچ رہا ہے, کوئی آدمی کہے میں ہوں کہ نہیں ہوں, مجھ کو شک ہو رہا ہے, تو ہم یہ اس سے پوچھیں گے شک کس کو ہو رہا ہے, تو بولے گا مجھ کو ہو رہا ہے, تو ہے نا تو ہے, اس لیے تو تجھ کو شک ہو رہا ہے, تو نہیں ہوتا تو شک بھی نہیں آتا. تو ایک انسان اپنے وجود پہ کبھی شک کرتا ہے نہیں, اس کو پاگل کہیں گے, اس سے بڑھ کے اللہ کا وجود ہے, اس سے بڑھ کے اللہ کا وجود ہے. تو رسولوں نے کہا اللہ کے بارے میں تم کو شک, یہ تو ایسا شک ہے جو ہونا ہی نہیں چاہیے. اور اللہ کی پہلی صفت کیا بیان کی, فاطر السماوات والارض, فاطر السماوات والارض, جو آسمان و زمین کا فاطر ہے. فاطر عربی زبان میں آتا ہے پھاڑنے کے لیے, توڑنے کے لیے, اسی پر سے لفظ بنتا ہے افطار. افطار کیا ہے, روزہ توڑ دیے, فاطر. تو انفطار اسی پر, اذا السماء انفطرت, آسمان پھٹ جائے گا, اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی. تو ہمارا روزہ جو کنٹینیو صبح سے چل رہا تھا, ہم نے کیا کر دیا, اس میں دراڑ آ گئی, کھائے تو افطار ہوتا ہے. لیکن اللہ کی مرضی سے کھائے تو افطار جائز ہے, بغیر مرضی کے کھائے تو افطار جائز نہیں ہے. تو فاطر السماوات والارض, آسمان و زمین کو اس نے نئے سرے سے پیدا کیا, انفطار اس کو کہتے ہیں, نئے سرے سے پیدا کرنا, یہ ہوتا ہے فطرا. عربوں میں کہتے ہیں, عرب نے کنواں کھودا اور کہا انا فطرتھا, کنواں وہاں تھا نہیں, زمین تھی, کھودا 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 پانی نکلا, کنواں بنایا اس نے, کہا انا فطرتھا کا مطلب یہاں کنواں نہیں تھا, میں نے اس کو بنایا, میڈ سم تھنگ وچ ڈیڈ ناٹ ایگزٹ. تو فطرا اس طرح سے آتا ہے, آسمان و زمین تھے اللہ نے ریپیئر کیا، ایسا ہے نہیں. آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، اس کے درمیان کی جگہ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. اللہ نے اس کو نئے سرے سے پیدا کیا. تو یہاں پر بھی اللہ نے، رسولوں نے اللہ کا تعارف کیا، تو پہلی چیز کیا تھی؟ فاطر السماوات والارض. اللہ کے بارے میں تم شک میں پڑ گئے، وہ اللہ جو آسمان و زمین کا عادی سے وجود میں لانے والا، یعنی اللہ کے تعارف میں پہلی چیز خالق ہے کہ وہ بنائے نہیں تو کچھ بنے گا ہی نہیں، وہ بنانے والا، ساری چیزوں کا وجود اس کا دیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے یہاں پر اللہ نے ایک عمومی لفظ استعمال کیا، الذی خلق، کیا پیدا کیا کہا؟ نہیں. اور اللہ نے سب سے پہلی صفت بیان کی رب، اور رب کے بعد کہا کیا؟ جس نے پیدا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان سب سے پہلے آدمی پوچھتا میں کیوں پیدا ہوا، میرا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو ساری چیزیں وجود کے اطراف گھومتی ہیں، پہلے وجود آتا ہے، اس کے بعد سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. تو سب کا خالق اللہ ہے، اس خالق نے بھیجا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی. انشاءاللہ اگلے درس میں مزید اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم دیکھیں گے. جو سوال یہ ہے کہ عربوں کے سامنے سب سے پہلے خالق اور خلق کا لفظ بیان کرنے کی مصلحت کیا تھی، اور اس ایک آیت میں تین چیزیں ہیں رسالت کے اعتبار سے، وہ کیا ہیں اور کیسے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.